الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اسے سورہ قاف یاد ہو گئی تھی. تو کہنے لگی، میں نے یاد کرنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر پڑھا کرتے تھے، سنتے سنتے مجھے خود بخود یاد ہو گئی، تو آج سورہ قاف کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں اکثر سورہ قاف پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں بھی اکثر سورہ قاف پڑھتے تھے، اور خطبے میں بھی سورہ قاف کی آیتیں پڑھتے تھے. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ سورت کتنی اہم سورت ہے. اس میں اللہ تعالی نے آخرت کے ثبوت پر اور آخرت میں جو کچھ ہوگا اس پر بہت ہی زوردار انداز میں جوش اور زور کے ساتھ گفتگو کی، اور ایک آیت، ایک فقرہ تو اس میں، اس سورت میں بلاغت کا ماسٹر پیس ہے. یہ مصر کے ایک پروفیسر تھے عربی کے، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن شریف کی بلاغت پر لوگ بہت کچھ لکھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی. تو ایک مسلمان پروفیسر نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک فقرہ سناتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں سناؤں تم یہ بتاؤ کہ تم تو عربی کے بہترین ادیب ہو، اور عربی کی لطافتوں سے اور بلاغت سے اور فساد سے آشنا ہو، نزاکتیں جانتے ہو، یہ بتاؤ کہ جہنم بہت وسیع جگہ ہے، بہت کشادہ جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، یہ بتاؤ کہ عربی میں تم کیسے ادا کرو گے اسے. تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے جہنم کہ جہاں تک نظر جاتی ہے بس جہنم ہی جہنم ہے. کسی نے کہا کہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ زمین آسمان اس میں سما جائیں. بہرحال مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، جہنم بہت وسیع ہے، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن سے ڈرو جب ہم جہنم سے یہ کہیں گے هل امتلأت، تیرا پیٹ بھر گیا، تو بھر گئی، اور وہ کہے گی هل من مزید، کچھ اور لاؤ، اور نہیں ہے، اور نہ اور نہ. تو پیٹ اس کا بھرنے کا نام ہی نہیں لے گا. جب یہ آیت پڑھی اس نے تو اس نے کہا کہ واللہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ہم نے تو بڑے اسالیب سوچے تھے اور بڑے بیان کیے تھے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ٹکر کا کوئی نہیں. تو اس میں وہی آیت بھی ہے. دراصل اس میں آخرت پر گفتگو کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ کو اس پر تعجب تھا اور اس پر گویا ان کا انکار تھا کہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر بھلا کیا دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ کیا اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالی نے دو طرح سے جواب دیا. ایک تو یہ جواب دیا کہ بھائی گل سڑ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تو ٹھیک ہے، تمہیں پتا نہیں کہ وہ ریزہ کہاں گیا، جو ریزے ہوئے وہ تمہیں پتا نہیں کہ کہاں گئے، لیکن کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کو بھی پتا نہیں؟ اللہ کا علم بھی اتنا ناقص ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تمہارے جسموں سے یہ زمین جو جو ریزہ لیتی ہے کم کرتی ہے، قد علمنا، اسے خوب ہم جانتے ہیں، کوئی ریزہ ایسا نہیں ہے جو ہماری نظر سے الجھا نہیں، جو ہمیں نہیں خبر ہو جس کی، ایسا نہیں ہے کوئی ریزہ ایسا نہیں. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک ایک چیز محفوظ ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. یہیں سے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن صرف ہماری روح ہی نہیں ہوگی بلکہ یہ جسم جو آج ملا ہے ہمیں، یہی جسم بھی ملے گا. اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ اس جسم سے زمین جو کھا رہی ہے، کم کر رہی ہے، اس کو ہم، اس کا ہمیں علم ہے، ہم پھر اسے جوڑ کے بنا سکتے ہیں، پھر جسم تیار کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، پھر زمین و آسمان کی ہدایتیں اور زمین و آسمان کے نشانات اور انشانیوں پر غور فکر کی دعوت دی ہے، اور پھر ایک بات یہ کہی ہے کہ تمہیں خدا کے بارے میں کیا تصور ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی بار ہم پیدا کر کے تھک گئے ہیں، تمہاری طرح ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ افعینا بالخلق الاول، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اپنے علم کی بات اور بتائی، وہ یہ کہ انسان کچھ سوچتا ہے، کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ وسوسے جو دل میں آتے ہیں، جو جذبات کی لہریں اٹھتی ہیں، خیالات کے وسوسے آتے ہیں. قد علمنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس جو وسوسے پیدا کرتا ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے، تم سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور تمہاری شیرک سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں. تو کوئی چیز تمہاری ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا نہ ہو، تم کہاں مرو گے، کہاں غائب ہوگے، زمین کے کس ٹائم میں جاؤ گے، تمہارے ریزے ریزے کہاں جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ اکٹھے کر دے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے کہ تم آؤ گے تو اپنے کچے چھٹے کے ساتھ آؤ گے، اپنا تحریر کردہ کتاب، اپنی تحریر کردہ کتاب ہاتھ میں لے کر آؤ گے. اس لیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غائب ہو، ہمارے ریکارڈ میں نہ ہو. حد یہ ہے کہ تمہاری زبان سے لفظ نکلتا نہیں ہے کہ ہم اسے محفوظ کر لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا ہے، کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے کہ یہ سب ہم کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور نزع کا وقت آ گیا تو حق سامنے آ گیا. یہ وقت ہر ایک پر آئے گا، نزع کا وقت ہر ایک پر آئے گا، اور جب نزع کا وقت آ جاتا ہے، سانس نکلنے کو ہوتی ہے، انسان دوسرے عالم کو دیکھنے لگتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، حق نظر آنے لگتا ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا تھا، رسول نے کہا تھا، وہ ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر ہم پردہ کھول دیتے ہیں، فبصرک الیوم حدید، تو تمہاری نظر بہت تیز ہو جاتی ہے. زندگی میں کھلی ہوئی نظروں سے جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، بند آنکھوں کے بعد پردہ ہٹ جانے کے بعد بہت دور تک کا سب نظر آنے لگتا ہے، وہ قیامت، وہ قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب، آخرت کا ثواب، خدا کی رضا، خدا کی غضب، خدا کا غضب، سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے بس اس پر گفتگو مرکوز کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ معلوم ہوا کہ خان صاحب کچھ سوالات بھی لائے تھے. چلے اتنے گئے؟ اچھا، کچھ اور بھی سوالات بہت سارے تھے، میں تو لانا بھول گیا. خیر، جو یاد ہوں گے بتا دیں گے. یہ قرآن جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ قرآن یاد رکھیے کہ ذکر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب. تین شرطیں بیان کی قرآن نے. یہ قرآن نصیحت تو ہے، عبرت تو ہے، ہدایت تو ہے، تذکیر تو ہے، یاد دہانی بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس تین چیزیں ہوں. لمن کان لہ قلب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اسے بیٹھیں سننے کو، پڑھنے کو، تو سینے میں ٹٹولیں کہ دل بھی ہے یا نہیں. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے اس کی سمجھ میں یہ آئے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین اوقات میں فکر کیا کرو، جب کوئی دینی اجتماع ہو، اللہ کی تذکیر کا وقت ہو، قرآن کی تلاوت کا وقت ہو، تو یہ دیکھا کرو کہ دل بھی ہے کہ نہیں. اور اگر یہ محسوس ہو کہ ہے نہیں، تو پھر تم دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے دل عطا فرما تاکہ میں سمجھ سکوں. اس لیے کہ یہ دل جب مر جاتا ہے تو کچھ نہیں سمجھ جاتا. دل کی زندگی ہی سے سب کچھ ہے. لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دھڑکتا ہوا دل ہے. دل اگر زندہ نہیں ہے، جذب کرنے والا نہیں ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یا اس سے گر کر کم از کم انسان میں اتنی خواہش تو ہو القسما، کہ جو کان لگا دے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سنیں، کان لگائے، یکسو ہو کر اسی طرف کان لگا دے کہ سننا ہی ہے اسے، کیا بات آ رہی ہے. اس ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا، میں نے بہت کم پڑھا ہے. حد یہ ہے کہ گرامر عربی کی، عربی کی قواعد صرف 21 دن پڑھی ہیں. صرف 21 دن عربی کی ساری گرامر ہم نے 21 دن میں پڑھی. ایک استاد ہمیں مل گئے تھے سہارنپور میں، مولانا اسد اللہ صاحب، بہت مشہور آدمی، بہت عظیم آدمی تھے عربی ادب کے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے، اپنے قیام گاہ سے مدرسے جب جایا کروں تو تم میرے ساتھ ساتھ چلا کرو، اور راستے میں میں تمہیں پڑھاؤں گا، مگر کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ نوٹ نہیں کرو گے کچھ، دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ پوچھو گے نہیں. کچھ نوٹ نہیں کرو گے ہیں، دوبارہ پوچھو گے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر جا کے نوٹ نہیں کرو گے، لکھو گے نہیں. تینوں شرطیں ہم نے مان لی. ہم ساتھ جاتے تھے، اور جب وہ واپس آتے تھے دفتر سے تو ہم واپس ساتھ آتے تھے، اسی میں وہ جانے میں آنے میں پڑھاتے تھے، اور راستے میں جو کچھ پیش آتا تھا وہ مثالیں دے کے سمجھاتے تھے. مگر اتنے غور سے سننا پڑتا تھا کہ بھائی نہ یہ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ، نہ نوٹ کر سکتے ہیں، نہ گھر جا کے نوٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی اگر رہ گیا تو رہ جائے گا. تو پورا کان لگا ہوتا تھا اس طرح یکسوئی کے ساتھ. 21 دن انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے وہ سب نوٹ کر لو. تو میں گھر گیا، رات بھر لکھتا رہا، دن میں لکھتا رہا، دوسرے دن شام کو میں نے پیش کر دیا کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے. انہوں نے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے مجھے چپٹایا اور کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے. بس وہی میری مبلغ علم میرا ہی ہے، اتنی سی عربی ہے میری. اس وقت میری عمر میرے خیال میں 14 کی ہوگی. سوالات اچھے ہیں. کوئی آدھے میل کا ہوگا، آدھے میل کے قریب ہوگا. بہرحال یہ میں اس پر یاد آیا مجھے کہ القسم کوئی لفظ رہنے نہ پائے، مس نہ ہونے پائے. اس طرح کان لگا کر سنے آدمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگ اسی طرح سنتے تھے. ایک سفیر آیا تھا، اس نے بیان دیا تھا کہ اس طرح خاموش لوگ بیٹھے ہوتے جیسے گویا سر پر ان کی چڑیاں بیٹھی ہیں، توڑ نہ جائیں، ذرا ہلیں توڑ جائیں. اس طرح اکسو ہوتے تھے لوگ. لمن کان لہ قلب او القسم. اور تیسری شرط یہ ہے، آخری شرط، وہو شہید، اور سننے والا حاضر بھی ہو. مجلس میں موجود تو ہے لیکن تفریح کہیں اور کر رہا ہے، وہ جسم تو اس کا رکھا ہوا ہے، یہیں رکھا ہوا قصدن کہہ رہا ہوں، لیکن وہ غیر حاضر ہے، وہ کہیں اور ٹہل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی کچھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب سے زیادہ غیرتناک چیز، غیرت دار چیز حق ہے، بہت غیرت ہے اسے. آپ محتاج بن کر، ضرورت مند بن کر، خواہش مند بن کر، طالب بن کر اس کے قریب جائیں گے تو وہ آپ کو موقع دے گا، آپ کے دل کی غذا بنے گا. لیکن اگر آپ محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، طالب بن کر نہیں جا رہے ہیں، تو حق بے نیاز. آپ ضرورت مند ہیں، آپ محتاج ہیں، آپ طالب ہیں اس کے، وہ محتاج نہیں ہے آپ کا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر. حق آ گیا رب کی طرف سے، وہ بے نیاز ہے. اب تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اگر مومن بننا چاہتے ہو مومن بن جاؤ، ماننا نہیں چاہتے ہو نہ مانو، حق بے نیاز ہے. تو یہ تین شرطیں ہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی. جب کبھی پڑھنے بیٹھیں پہلے ٹٹولیں کہ دل ہے کہ نہیں، پھر یہ کہ توجہ یکسوئی بھی ہے کہ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ موجود بھی ہیں کہ نہیں. اگر موجود بھی نہیں ہیں تب بھی قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر یہ چیزیں پیش آ گئیں، یہ چیزیں موجود ہو گئیں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک سے وہ فائدہ ہوگا، وہ حاصل ہوگا جو تاریخ میں کبھی کبھی حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو بات اللہ تعالی نے کہی ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور وہ کیسی رات ہے؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہزار مہینوں میں انسان کی تقدیر سازی کا ایسا کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہو گیا ہے قرآن کو نازل کر کے. انسانیت کی تقدیر بنا دی اس قرآن نے، صرف عرب کی نہیں، صرف قریش کی نہیں، پوری دنیا کی، دنیا انسانیت کی تقدیر ساز رات ہے یہ. اس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس سے شغف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ اس سے شغف اگر پیدا ہو جائے، اس سے اگر ربط پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ روز کی روٹی دے. روز کی روٹی یہی ہے کہ ہم اوقت ضرورت محسوس ہو اس کے پڑھنے کی. جیسے روٹی کے بغیر زندگی نہیں ہے، ایسی اس کے بغیر روحانی زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اس کے حقوق یہی ہیں، تلاوت اس کی جائے. یہ تلاوت کی بات آ گئی تو میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ہمارے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور اب بنگلہ دیش میں بھی اور خود یہاں بھی بہت سے دانشور وہ پیدا ہو گئے ہیں، دانشور مزام خود بقول ان کے، بہت سے دانشور پیدا ہو گئے ہیں جو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ قرآن تو سمجھ کے پڑھو تو پڑھو، ورنہ اگر سمجھ کے نہ پڑھا تو کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا، بے ضرورت بات ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی آواز ہے. یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے پڑھنا، اس کا پڑھنا اجر و ثواب ہے. تلاوت اس کی، تلاوت میں اس کا اجر ہے، ثواب ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کا ایک لفظ پڑھا، ایک حرف پڑھا، تو اسے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تعلمون، یعلمون، خبیر، نذیر یہ لفظ نہیں منتخب کیا بات سمجھانے کے لیے. حروف مقطعات میں سے الف لام میم لیا کہ جس کا مفہوم ہی کسی کو نہیں معلوم، الف لام میم کو ادا کیا، پھر اس کے بھی ٹکڑے کیے آپ نے کہ اگر الف لام میم کا کوئی مفہوم بنتا بھی ہو تو الف الگ ایک حرف ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر ایک پر 10 نیکیاں ملیں گی. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مشکات میں روایت ہے، کہ اگر کوئی شخص گونگا ہو، نہ پڑھ سکتا ہو، اور وہ قرآن کھول کر اس کی سطر پر یوں انگلی پھراتا جائے تو اسے وہی اجر ملے گا جو پڑھنے والے کو ملتا. اور عجیب بات فرمائی آپ نے، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی روایت ہوئی بھی، کہ اگر کوئی شخص ہکلا ہے، ایک دم لفظ نہیں ادا ہوتا، ہکلا ہکلا کر 2-3 مرتبہ میں لفظ ادا کرتا ہے، کانا یتاتا آتا، ہکلا آدمی 3-4 مرتبہ میں بول کے ایک لفظ پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ جتنی مرتبہ ہکلائے گا اتنی مرتبہ اسے نیکیاں ملیں گی. اس کے پڑھنے کا یہ اجر ہے. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی تلاوت رمضان میں جب کی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے، ہاں آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن دل پر اثر پڑتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اگر اچھا پڑھنے والا ہو، طبیعت آپ کی لگ رہی ہو، دل بھی متاثر ہوتا، آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں، کیفیت طاری ہوتی ہے آدمی پر. یہ الفاظ کا اثر ہے قرآن کے، اور یہ الفاظ اگر وہ کوئی کتاب پڑھنے لگے عربی کی تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. عرب میں جدہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عبدالعزیز دباغ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان پڑھ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت دی تھی، ان کی نصیحتیں، ان کی تذکار بہت مشہور ہیں، بڑے بڑے علماء وقت ان کے مرید تھے، ان کے عقیدت مند تھے عبدالعزیز دباغ، ان کے ایک شاگرد عالم تھے، وہ ایک مرتبہ آئے اور ایک حدیث پڑھی انہوں نے اور حدیث میں کچھ جملے ملائے اپنے، اور ان کے سامنے کہا کہ حضرت یہ ایک حدیث ہے، کچھ بتائیں کہ مفہوم کیا ہوتا ہے اس کا. جس وقت وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے تم نے پڑھی حدیث؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے کہیں پڑھی ہے، لے آیا ہوں. کہا بتائیں کیا بات ہے؟ کہا اتنا ٹکڑا تو اس کا حدیث کے نور سے تھا اور اس کے بعد ہما شما کا کلام تھا. تو اصل میں جو اللہ کی کتاب کے الفاظ میں نور ہے، تسخیر ہے، تاثیر ہے، وہ کسی انسانی کلام میں نہیں ہو سکتی. حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے حدیث، اس میں اور اس میں فرق ہے. اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، اس کا انداز کچھ اور ہے، کوئی دونوں نسبت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن سے یہ ربط، اور یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تبھی ممکن ہو سکے گا کہ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھائیں، کچھ صورتیں حفظ کرائیں، کچھ حافظہ کرائیں، ورنہ یہ ذہن ہی نہیں آئے بنے گا کہ حفظ کرائیں بچے کو اور کچھ پڑھوائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بات تو ایک طرف ہوئی، لیکن اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اس سے بڑا ظلم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ آدمی ہر کتاب تو سمجھ کر پڑھے لیکن اس کتاب کو بے سمجھے پڑھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ آپ کبھی نہیں کسی کتاب کو کہتے ہیں انگریزی ہو یا ہندی ہو کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی، جب تک اسے سمجھے نہیں، رکھتے نہیں ہیں. تو اس کتاب کے ساتھ اگر ہم نے یہ ظلم کیا تو یہ ظلم بھی ہے، اس لیے کہ یہ نازل اسی لیے ہوئی ہے کہ اسے سمجھا جائے، ہدایت نامہ ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے. تورات میں ایک روایت ہے، اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے تو سڑک پر چل رہا ہوتا ہے، راستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ راستے میں پوسٹ مین ڈاکیہ تجھے تیرے بھائی کا خط دیتا ہے، تو تو راستے میں کونے پر کھڑے ہو کر، ایک طرف کھڑے ہو کر بے چینی سے اس خط کو کھولتا ہے، یہ انتظار نہیں کرتا کہ گھر پہنچ کے کھول لوں گا، وہیں کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کو کیا ضرورت ہو، کیوں خط بھیجا ہے، پڑھنے لگتا ہے. لیکن اے میرے بندے، میں نے تیرے نام یہ خط بھیجا ہے، تجھے زندگی بھر اس کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ اصل میں یہ خط اللہ کی طرف سے آپ کے اور میرے نام ہے، اور یہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو اللہ کی منشا کیسے پوری کریں گے؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب اسے سمجھ کر پڑھیں. اس لیے قرآن نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کی آیات پر آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں، سوچیں. تو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں، ہم پابندی سے تلاوت کیا کریں، حق ادا کریں. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھ کر غور فکر کریں، اس میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، کیا نہیں کہا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جو کچھ ملے ہدایت اس میں اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی ڈھالیں. اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو حق معلوم ہو، جو ہدایت معلوم ہو، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں، کوشش کریں. اس لیے کہ حق ہے، دین ہے، تو اس کے دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ چار حق اگر اس قرآن کے ہم نے ادا کیے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ معاف فرمائے گا، درجات بلند کرے گا، اور حالات کچھ بھی ہوں کرنا یہی کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ قرآن سے ہم شغف پیدا کر سکیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی بڑی بی نے سوالات تو وہ پرچے ورچے تو رہ گئے بہت سارے تھے, کسی بڑی بی نے یہ پوچھا تھا, کسی خاتون کا سوال تھا, اب معلوم نہیں چھوٹی بھی ہوں یا بڑی بھی ہوں, بہرحال پوچھا تھا کہ تبارک الذی پانی پر پڑھ کر قبر میں چھڑکتے ہیں, تو مجھے تو پہلی بار یہ سننے کو ملا ہے, میں نے کبھی سنا نہیں تھا یہ کہ پانی پر تبارک الذی پڑھ کر اور قبر میں وہ پانی چھڑکتے ہیں. یہ اچھا یہ معلوم نہیں تھا مجھے. تو اصل میں ایک بات یاد رکھیے, بہت غور سے یاد رکھیے اس کو, سنت جو بھی اللہ کی رسول کی طرف سے سنت ہے, اس کا نقشہ اس کا انداز دنیا کے ہر حصے میں بالکل یکساں ہوگا, لیکن جو بدعتیں ہیں انسان کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں وہ ہر وطن میں ہر ملک میں الگ الگ انداز سے ہوں گی. یہ بدعت کا اور سنت کا یہ معیار ہے, کسوٹی ہے یہ. اور پھر یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں ضروری نہیں ہیں